الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ابھی آپ کے سامنے سورۃ التحریم کی آخری ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر مثالیں بیان فرماتے ہیں. پہلے مثال بیان فرماتے ہیں کافروں کے واسطے. کن کی مثال؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال. فرماتے ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین کہ یہ دونوں تھیں ہمارے دو صالح بندوں کے تحت، یعنی یہ دونوں ہمارے دو نبیوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما پھر ان دونوں نے خیانت کری. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا پھر وہ کام نہ آئے ان کے اللہ کے ہاتھ سے، یعنی یہ دونوں ان کے کام نہیں آ سکے، ان کو بچا نہیں سکے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. وقیلت خل النار اور کہہ دیا گیا ان دونوں سے کہ جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ مع الداخلین دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دو ایسی عورتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جن کو اس دنیا کے اندر جو سب سے بہترین صحبت ہو سکتی تھی وہ میسر تھی، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی صحبت. اور یہ صحبت کیسی صحبت تھی؟ یہ صرف بیرونی صحبت نہیں تھی کہ کہیں مسجد میں ملاقات ہو گئی. اس زمانے میں یہ موجود تھیں جس زمانے میں انبیاء موجود تھے. صرف اس حد تک یہ صحبت نہیں تھی بلکہ یہ بہت ہی زیادہ قریب ترین صحبت تھی. انبیاء کے یہ گھر والیاں تھیں، انبیاء کے گھروں کی عزت تھیں، انبیاء کی بیویاں تھیں. تو بیوی اور شوہر کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ دیگر مقامات پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم ان کے لباس ہو اور یہ تمہاری لباس ہیں، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا زیادہ قریبی ہوتا ہے، اتنا زیادہ قریبی ہوتا ہے کہ جتنا کہ لباس کسی انسان کے قریب ہوتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا، ساتھ ساتھ رہتا ہے. وہ اس کو سردی گرمی سے بھی بچاتا ہے اور وہ اس کی ستر پوشی بھی کرتا ہے، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے. یہ اتنا قریبی رشتہ ہے تو صحبت کی اس سے زیادہ صحبت قریبی حاصل ہو نہیں سکتی، اس سے زیادہ قرب حاصل ہو نہیں سکتا کسی کو. تو صحبت کے بارے میں ہم تو یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ اے ایمان والوں تم اللہ تعالیٰ کا سے تقوی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت اختیار کرو. اور صحبت کے بہت سارے فضائل ہم سنتے ہیں، بہت ساری برکات سنتے ہیں. اتنا زیادہ صحبت کو ایمفیسائز کیا جاتا ہے ہمارے ٹریڈیشن میں، ہمارے دین میں، کہ یہاں تک فرما دیا گیا کہ ایک کتا ایک جانور جو کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ساتھ ساتھ رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ فرما لیا. اصحاب کہف کا کتا، جانور جنت میں جائیں گے نہیں، ان کو تو پہلے سے ہی سارا کا سارا معاملہ ختم کر دیا جائے گا ان کا، لیکن اس کے لیے اسپیشل معاملہ فرما دیا گیا. صرف کس وجہ سے؟ صحبت کی وجہ سے. تو صحبت اتنی تو اہم ہوتی ہے نا، صحبت انسان کے مقدر کے فیصلے میں اتنا تو ڈیسیسو رول پلے کرتی ہے نا کہ ایک جانور تک کو جو ہے وہ جنت میں پہنچانے کا سبب بن گئی. تو جو صحبت جانور کو جنت میں پہنچا سکتی ہے، تو وہ صحبت جو ہے وہ ان عورتوں کو جنت میں کیوں نہیں پہنچا سکی؟ ان عورتوں کے لیے پھر بھی جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ ان لوگوں نے خیانت کری تھی، ان لوگوں نے اس امانت کا پاس نہیں رکھا جو امانت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، شوہروں کی شکل میں، نبیوں کی شکل میں. لیکن اس کے اوپر ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان دو عورتوں کا جو تذکرہ کیا، تو اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ دو اور عورتوں کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں. وہ دو اور عورتیں کون سی ہیں؟ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ جب انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے قریب ایک گھر بنا دیجئے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دیجئے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم والوں سے بھی نجات دے دیجئے. یہ پہلی عورت ہو گئی. دوسری عورت ومریم ابنت عمران اللتی، اور مریم ابن عمران اللتی احسنت فرجہا، جس نے اپنی عزت کی حفاظت کری بہترین، ونفخنا فیہ من روحنا، اور پھر ہم نے پھونک دی اس میں اپنی طرف سے ایک جان، وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین. تو ان دو عورتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان دو عورتوں کے بعد تذکرہ فرما دیا. اب یہ دو عورتیں کون سی عورتیں؟ فرعون کی بیوی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام. لیکن یہ دو عورتیں جو ہیں، ان کے بارے میں ہمیں مزید کیا پتا چلتا ہے؟ حدیث مبارکہ سے بھی پتا چلتا ہے، اور ویسے بھی ایک کامن سینس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جو دو عورتیں تھیں، یہ معمولی عورتیں نہیں تھیں، یہ عام ایمان والی عورتیں نہیں تھیں، بلکہ یہ ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ افضل عورتیں تھیں، سب سے زیدہ بڑھ کر. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عورتوں میں سے بہت کم کاملہ ہوئی ہیں، مکمل، جنہوں نے اپنے ایمان کی تکمیل کری، ایسی بہت کم عورتیں ہوئی ہیں. لیکن ان میں سے کون تھیں؟ ایک آسیہ فرعون کی بیوی، اور دوسری مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. تو اس سے بات یہ کنفرم ہے کہ یہ جو دو عورتیں تھیں، یہ دو عورتیں جو ہیں وہ بہترین عورتیں تھیں، سب سے زیادہ افضل عورتیں، اور انہی کو جو ہے وہ جنت میں نبی علیہ السلام کی بیوی بھی بننے کا شرف حاصل ہوا. تو نبی علیہ السلام کی بیوی جو کم درجے کی عورت تو نہیں ہو سکتی، افضل ترین درجے کی عورت ہوگی. تو ان دو عورتوں کو جو تذکرہ کیا، اس سے مزید ایک بات پتا چل گئی کہ یہاں پر اللہ تعالی متقابل بیان فرما رہے ہیں، تقابل کر رہے ہیں. بہترین عورتوں کے تذکرے سے پہلے جن عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ بھی کوئی کم بری عورتیں نہیں تھیں. جس طرح سے یہ بہترین عورتیں تھیں، کوئی کم اچھی عورتیں نہیں تھیں، بلکہ افضل ترین درجے پر فائز عورتیں تھیں، اسی طریقے سے ان سے پہلے جن دو عورتوں کا تذکرہ کیا، یہ کوئی کم بری عورتیں نہیں تھیں، کم درجے کی کافرہ نہیں تھیں. کیونکہ کفر کے بھی درجات ہوتے ہیں، چھوٹا کفر، بڑا کفر، سب سے بڑا کفر. تو یہ جو عورتیں تھیں، یہ بدترین عورتیں تھیں، یہ بدترین عورتیں تھیں. ان کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے بہترین عورتوں کا تذکرہ فرمایا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بدترین عورتیں کیسے بن گئیں؟ کیا انہوں نے کوئی بہت زیادہ بے حیائی کی حرکتیں کری تھیں؟ کہ جیسے کہ جو पिछले दिनों बात होती रही है क्लासों के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री का तस्करा हुआ था कि फिल्म इंडस्ट्री वाले जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा गुनाह क्यों करते हैं, क्योंकि उनका गुनाह जो होता है वो लाजिम गुनाह नहीं होता। ग्रामर वाले लोग इसको ज्यादा समझ सकते हैं कि एक फेल लाजिम होता है जो कि फाइल पर ही पूरा हो जाता है, और दूसरा किस्म का फेल होता है जो मुतअद्दी होता है, यानी वो खाली खुद एक काम नहीं कर रहा होता बल्कि वो किसी दूसरे के ऊपर भी वो काम कर रहा होता है। तो फिल्म इंडस्ट्री वाले जो हैं वो लाजमी गुनाह नहीं करते कि अपनी जात के अंदर गुनाह कर रहे हैं, छुप करके गुनाह कर रहे हैं, बंद कमरे में गुनाह कर रहे हैं, अकेले में गुनाह कर रहे हैं, नहीं, बल्कि वो मुतअद्दी गुनाह करते हैं कि वो इस गुनाह की तरवीज और इशाअत करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस गुनाह को फैलाते हैं। तो इस वजह से उनका गुनाह जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, पूरी दुनिया में जो जो उस गुनाह के अंदर शामिल होता है उन सब का गुनाह जो है वो फिल्म इंडस्ट्री वालों के नामे अमाल के अंदर लिखा जा रहा होता है। काफी जगह है, अगर आप लोग इधर आ जाए तो आगे आगे हो जाए। तो ये होता है बड़ा गुनाह कि जिसकी वजह से इंसान जो है वो शैतान बन जाता है, रिबेलियस बन जाता है, बागी बन जाता है, जब वो सिर्फ अकेले में गुनाह करने की बजाय दूसरों को भी गुनाह की दावत देना शुरू हो जाता है, क्योंकि यही तो शैतान का काम है, दूसरों को गुनाह की दावत देना। तो ऐसे इंसान जो है वो बहुत बड़ा गुनाहगार बन जाता है। बात समझ में भी आती है कि हाँ, ये शख्स जो है वो बहुत बदतरीन गुनाहगार हो सकता है इस तरीके से कि दूसरों को भी गुनाह की दावत दे रहा हो। लेकिन ये जो दो औरतें थीं, नूह अलैहिस्सलाम के घर की औरत और लूत अलैहिस्सलाम के घर की औरत, इनसे कोई ऐसी चीज मनकूल नहीं है कि जैसे कि ये बहुत ज्यादा बेहयाई के कामों के अंदर इन्वॉल्व होती थी, नाउजबिल्ला इस किस्म के ब्रॉथल चला रही थी, कोई इस किस्म का कोई चीज चला रही थी अपने घर के अंदर, ऐसी कोई चीज नहीं है इनकी। ना ये कि ये बाहर निकल निकल करके दूसरों को गुनाह की दावत दे रही थी, गुनाह की तरवीज और इशाअत कर रही थी, पूरी कौम को उन्होंने गुनाह में मुबतला कर दिया था, ऐसा भी कोई नहीं है इनके बारे में मनकूल। तो फिर ये बदतरीन औरतों की तरह से क्यों मेंशन की गई यहां पर, उसकी वजह क्या है? इनका अपना गुनाह, इनका अपना गुनाह तो उस शक्ल का जिसको कि हम गुनाह समझते हैं, उन गुनाहों को तो ऐसा तो कोई गुनाह इन्होंने नहीं किया था, तो बगैर वैसा गुनाह किए हुए ये बदतरीन कैसे बन गई? वो ऐसे बन गई क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको उस जमाने की जो सबसे बड़ी नेमत मौजूद थी वो नेमत इनको इनके घर के अंदर अता करी थी। सबसे ज्यादा क्लोज वो नेमत अता करी थी, मियां बीवी के ताल्लुक वाली इतना क्लोज सोहबत अता करी थी। तो उस जमाने में जो सबसे बड़ी नेमत हो सकती थी वो नेमत इन दो औरतों को अता हुई थी, और इन दोनों ने उस नेमत की नाकदरी करी थी। तो जितनी बड़ी नेमत की नाकदरी होती है सजा उतनी ही बड़ी मिलती है। बाकी सारे गुनाह इस गुनाह के सामने हीच हो जाते हैं, कमतर हो जाते हैं नेमत की नाकदरी वाले गुनाह के सामने, बाकी सारे गुनाह हीच हो जाते हैं। पूरे कुरान के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के किसी काफिर का नाम नहीं है, किसी काफिर का नाम नहीं है सिवाय एक काफिर के। कौन है वो काफिर? नबी अलैहिस्सलाम का अपना सगा चचा, अपना सगा चचा। अल्लाह ताला ने नाम लेकर के उस पर लानत फरमाई और उसके नाम पर पूरी एक सूरत उतारी, तब्बत यदा अबी लहबियों व तब वम्रअतुहु, और उसकी बीवी भी। क्यों? उसने कौन से जंगे बदर के अंदर मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन लड़ाई थी? उसने कौन से बेहयाई के काम किए थे? उसने कौन सा जुल्म और इस्तिबदाद जो है वो पूरे मक्के के अंदर फैला रखा था? उससे बड़े बड़े जालिम मौजूद थे। अबू जहल इससे बड़ा था, इससे बड़ा फिरौन था उस जमाने का। लेकिन इसका तस्कर ऐसे क्यों किया? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अपने घर के अंदर उस जमाने की सबसे बड़ी नेमत, बल्कि हर जमाने की सबसे बड़ी नेमत जो नबी अलैहिस्सलाम की जात मुबारका है, वो इसके अपने घर के अंदर अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी इसको। اپنے سگے بھتیجے کی ناقدری کری تھی اس نے، باقی کسی نے سگے بھتیجے کی اس طریقے سے ناقدری نے کری جس طریقے سے اس بدبخت نے کری تھی. تو اس کو اللہ تعالی نے رہتی دنیا کے لیے مثال بنا دیا، جس طریقے سے اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو رہتی دنیا کے لیے کفر کی مثال بنا دیا اور بہترین عورتوں کے مد مقابل ان کا تذکرہ کر دیا. تو یہ ایک اصول کی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نعمت جتنی بڑی انسان کے پاس ہوتی ہے نا، تو اگر انسان اس کی ناقدری کرتا ہے تو اس کو سزا بھی اس کے حساب سے ملتی ہے. چھوٹی نعمت کی ناقدری کرے گا چھوٹی سزا ملے گی، سزا ضرور ملے گی، ہر نعمت کی ناقدری کے اوپر سزا ملتی ہے. جس طرح نعمت کی قدردانی کے اوپر جزا ملتی ہے، بھئی یہ بھی تو ہے نا، خالی سزا تو نہیں ہوتی کہ ہاں بھئی تو بس تمہیں تو بس سزا ہی یاد آتی ہے، ہر وقت سزا کی باتیں کرتے رہتے ہو. نہیں، سزا تو خالی نہیں ملتی، قدردانی کے اوپر جزا بھی تو ملتی ہے نا. جنہوں نے اپنے گھر کے نبیوں کی قدردانی کر لی، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا جو کہ ساری ہیومن ہسٹری کے اندر کسی کو نہیں مل سکا. ازواج مطہرات امہات المؤمنین بن گئیں، سارے ایمان والوں کی مائیں، اور جنت کے اندر ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ والا مقام مل گیا جس سے افضل اور کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے قدردانی کری تو ان کو یہ مقام مل گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ والی نعمت دی تھی. اسی طرح اس زمانے میں جو دوسرے لوگ موجود تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے پڑوسی ہونے کا، دوست ہونے کا حق ادا کر دیا، تو ان کو صحابہ کرام کا مرتبہ مل گیا. ان سے افضل نبیوں کے بعد کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، چاہے کتنے عمل کر لے، چاہے کتنا دنیا کو انصاف سے بھر دے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پورے اسلامی سلطنت کو انصاف سے بھر دیا، لیکن اہل سنہ والجماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ السلام کی معیت میں جہاد میں نکلتے تھے تو ان کے گھوڑے کے نتھنوں کے اندر جو غبار جاتا تھا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے زیادہ افضل ہے. تو عمل کی تو بات ہی نہیں ہے، بات کس چیز کی ہے؟ نعمت کی قدردانی کی بات ہے. عمل سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے آپ کو ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ جس نے نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اس کی قدردانی کری ہے. وہ نعمت اگر زیادہ بڑی تھی، آپ کو وہ نعمت نہیں ملی، آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے کبھی بھی. تو اس وجہ سے نا نعمت کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تقسیم کرواتے تو کسی اور سے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ میکس اے ڈیسیشن کس کو کون سی نعمت دینی ہے. ابو جہل نے اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگی نہیں تھی، ابو بکر نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی نہیں تھی، کسی نے نہیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے جو ہے نا وہ آپ نبی کے دور میں پیدا کر دیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا یہ کہ اس زمانے میں اپنے محبوب علیہ السلام کو ان لوگوں کے درمیان بھیجنا ہے. یہ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، جو بھی نعمت ہوگی، کس کو ہاتھ کے ساتھ بھیجنا ہے دنیا میں، کس کو ہاتھ کے بغیر بھیجنا ہے دنیا میں، کس کو پیروں کے ساتھ بھیجنا ہے، کس کو بن پیروں کے دنیا کے اندر زندہ کرنا ہے، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی نعمت دی ہے، اب اس کے اوپر یہ لازمی ہے کہ وہ اس پیر کی نعمت کی قدردانی کرے. وہ اللہ تعالیٰ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ پیر کی نعمت کی قدردانی سوری بڑے مشکل کام ہے، مجھے نہیں چاہیے، مجھ سے آپ پیر واپس لے لیجئے، مجھے چاہیے نہیں تھے، آپ نے خامخواہ مجھے دے دیے، خامخواہ میرے اوپر ایک مصیبت ڈال دی ہے کہ اب پیروں کی قدردانی بھی کرنی پڑے گی، آنکھوں کی نعمت کی قدردانی بھی کرنی پڑے گی، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں تو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہتا میں، مجھ سے آنکھیں واپس لے لیے، کیوں دیا آپ نے مجھے آنکھیں، نہیں چاہیے مجھے آنکھیں. کوئی یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو جب آنکھ کی نعمت کی کسی کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی پیر کی نعمت سے بھاگ نہیں سکتا جو کہ عمومی نعمتوں میں آتی ہیں، تو جو خصوصی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہدایت کا ہدایت کے اسباب مل جانا، ہدایت کا موقع مل جانا، ہدایت کی جگہ کا مل جانا، ہدایت کی نعمت سے بڑی کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ایک انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ تو اب ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب اختیار کیے ہیں، نبی، مشائخ، علماء کرام، کوئی ان سے بھاگ سکتا ہے؟ مجھے نہیں چاہیے۔ ابو جہل کہہ سکتا تھا کیا مصیبت آ گئی نعوذ باللہ ہمارے درمیان، اب میں نہیں مانوں گا تو اب مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، مجھے نہیں چاہیے نعمت، میرے اوپر کیوں آپ نے یہ نعمت بھیجی ہے، چاہیے نہیں تھی، میں نے کوئی مانگا تھا آپ سے یہ نبی؟ مانگا تھا کوئی میں نے آپ سے؟ میں نے تو نہیں مانگا تھا آپ سے نبی، کیوں دیا آپ نے مجھے نبی؟ نہیں بھاگ سکتے۔ اب صرف ایک ہی راستہ ہے، اس نعمت کی قدردانی کرو۔ This is the only option that you have۔ قدردانی کرو اس کی، نہیں کرو گے بہت بڑی سزا ملے گی، کرو گے بہت بڑی جزا ملے گی۔ دونوں چیزیں اویلیبل ہیں تمہارے پاس، دونوں آپشنز ہیں، سزا اور جزا پانا چاہتے ہو کہ نہیں پانا چاہتے ہو، یہ آپشن نہیں ہے، تھرڈ آپشن نہیں ہے کہ اس نعمت سے کنی کترا کر کے نکل جاؤ، اوائڈ کر کے نکل جاؤ، کہیں سے چھپ کر کے نکل جاؤ تاکہ حساب نہ دینا پڑے مجھے، یہ آپشن نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو بھاگ نہیں سکتے ہم اس نعمت سے، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کر لیے ہیں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کے اوپر اس نعمت کی قدردانی کرنی ہے۔ تو جب یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمارے سمجھ میں آ گیا اگر، تو اب جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص خطے کے لوگوں کو اس دنیا کے اندر علماء کی نعمت دی ہے، مدارس عربیہ کی نعمت دی ہے، کہ جس نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت فرماتے ہیں، اس دین کے تفصیلی علوم، اس دین کے عقائد کی حفاظت، اس دین کے اعمال کی حفاظت، اس قرآن کے معانی کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے سبب کے طور پہ علماء کرام کو پسند فرمایا، مدارس عربیہ کو، جہاں پر کہ ان کی حفاظت یہ علماء کرام بیٹھ کر کے کرتے ہیں۔ یہ جو اتنی بڑی نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس نعمت سے ہم بھاگ نہیں سکتے کہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی چوائس ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں اس کی قدردانی کرنی ہوگی، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر مار بھی اس کے حساب سے ہی پڑے گی، اس کے حساب سے ہی ہمیں مار پڑے گی۔ تو یہ مار پھر کیا ہو رہی ہے کہ چونکہ ہم نے ان مدارس عربیہ کی اور ان میں تیار ہونے والے علماء کرام کی ہم نے نہیں قدر کری، اور ہم نے قدر کرنے کی بجائے الٹا ان کے ساتھ دشمنی کا رویہ اختیار کیا، ان کو برا بھلا کہنے کا رویہ اختیار کیا، ان کے اوپر طنز اور تشنیع کرنے کا رویہ اختیار کیا، تو اب جو ہماری اسمپشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ اسمپشنز یہ ہیں کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، جو کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ تھوڑا سا ذرا دل لگی کر رہا ہے، تھوڑے سے لطیفے ادھر ادھر فارورڈ کر رہا ہوتا ہے مولویوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، مدارس کے بارے میں، مفتیوں کے بارے میں، بس ذرا سا اس نے لطیفے ہی تو فارورڈ کیے ہیں، ذرا سا اس نے کسی کا ایسا کوئی بیان، کوئی ایسا کلپ جس کے اندر مولویوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، علماء مدارس کے بارے میں نیگیٹو باتیں کی گئی ہیں، تو کوئی بات نہیں، پانچ وقت کا نمازی ہے، بلکہ مسجد جا کر کے نماز پڑھتا ہے، اور ان کلپس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری حدیثیں بھی فارورڈ کرتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے اخلاقی میسجز بھی فارورڈ کرتا ہے، اور خود عمل بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو واٹس اے بگ ڈیل اباؤٹ اٹ، کیا مسئلہ ہو گیا پھر، سب ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ سب ٹھیک हो ही नहीं सकता। ये एक इनोसेंट जोक हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि उसूल तय है। ये तयशुदा उसूल है कि अगर नेमत की नाकदरी करोगे तो सजा से बच नहीं सकोगे। इन उलमा मशायख की, इन मदारिस की तुम इस तरीके से मजाक उड़ाओगे, ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा ईमान बच जाए, तुम्हारी औलादों का ईमान बच जाए, ये नहीं हो सकता। ये उसूल के खिलाफ है ये बात, ये नहीं हो सकता। तो इस वजह से ना ये बात आज बहुत ज्यादा करी जा रही है कि ईमान की फिक्र करो, नफलों की फिक्र करने का ये वक्त नहीं है। कर सकते हो तो कर लो नफलें, लेकिन ईमान से गाफिल होकर के, ईमान की तरफ से बेपरवाह होकर के नफलों का एहतमाम करते रहोगे, पीछे से तुम्हारा ईमान कहीं खत्म हो ना चुका हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ईमान वाला ही नफलें पढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है इसके लिए। ईमान शर्त नहीं है नफले पढ़ने के लिए, ईमान के बगैर भी नफले पढ़ी जा सकती हैं। इस इल्म को जरा हम अपने जहन में उतारें कि ईमान के बगैर भी नफले पढ़ी जा सकती हैं। तो इस वजह से ना ये ईमान का जो मौजू है इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि कैसे कैसे ईमान में महफूज रहता है और कैसे कैसे ईमान जाया हो जाता है, खत्म हो जाता है ईमान। इसी वजह से पहले भी हम इस मौजू के ऊपर तफसील के साथ बात कर चुके हैं, लेकिन फिर ऐसे हालात क्रिएट हो रहे हैं कि इसके अंदर इसको दोबारा से रिमाइंड कराने की जरूरत पेश आ रही है। तो वही किताब जिसको कि हमने पहले भी रेफर किया था, उसी के कुछ और अतराफ से आपके सामने चीजें रखने का इरादा है। एक बात हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब ईमान और कुफर के अंदर, ईमान और कुफर ये किताब का नाम है, चाहिए कि इसको सब अपने मुताले में रखें, सबको चाहिए, क्योंकि ये फर्ज है, ये नफिल नहीं है। आलिम बन जाना, आलिमा बन जाना और इस किस्म के दूसरे नेकियां कर लेना, ये नफिल है, ये फर्ज नहीं है। ईमान सबसे पहला फर्ज है और इसके ऊपर हर चीज की बुनियाद पड़ती है। अगर ये बुनियाद नहीं है किसी चीज का फायदा नहीं है, किसी चीज का फायदा नहीं है। तो इस ईमान और कुफर कुरान की रोशनी में जो किताब का नाम है, इसमें मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी कि अल्लामा कारी रहमतुल्लाह अलैह ने शरा शिफा की एक फसल में लिखा है कि किसी काफिर को इस्लाम में दाखिल समझना या मुसलमान को इस्लाम से खारिज समझना, ये दोनों सख्त चीजें हैं। किसी काफिर को इस्लाम में दाखिल समझना और मुसलमान को इस्लाम से खारिज समझना, ये दोनों बड़ी सख्त चीजें हैं। लेकिन आजकल इसके बरअक्स ये दोनों मामले इस कदर सहल समझ लिए गए हैं कि कुफ्र व इस्लाम और ईमान व इर्तिदाद का कोई मेयार और उसूल ही नहीं रहा है। एक जमात है जिसने तकफीरबाजी को ही मशगला बना रखा है, दूसरों को काफिर, तो ये भी एक बाकायदा इल्म वालों की जमात बनती है इस तरह से, ये जो कि तकफीर कि वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया, वो काफिर है। तो जिसने लिखा कि एक जमात है जिसने तकफीरबाजी को ही मशगला बना रखा है, जरा सी खिलाफ शरा बल्कि खिलाफ तबा कोई बात सरजद हुई और उनकी तरफ से कुफर का फतवा लगा, यानी कोई गुनाह सरजद हुआ किसी से, इन्होंने कुफर का फतवा लगा दिया, या कोई ऐसी बात हुई जो कि इनकी तबीयत के मुताबिक सही नहीं है, हालांकि शरीयत की खिलाफ अर्जी नहीं भी हो रही, फिर भी कुफर का फतवा लगा दिया। अदना अदना फरई बातों पर मुसलमानों को इस्लाम से खारिज कहने लगते हैं, फुरुई बातें, उसूली बातें नहीं, फुरुई बातों के ऊपर किसी को इस्लाम से खारिज कहना शुरू कर दिया। तो ये एक जमात, इनके बारे में लिखा। अब दूसरी जमात के बारे में, उधर उनके मुकाबिल दूसरी जमात है कि जिनके नजदीक इस्लाम व ईमान कोई हकीकत मुहसला नहीं रहती, बल्कि वो हर उस शख्स को मुसलमान कहते हैं جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے. اب دوسری طرف بھی تو سننا چاہیے نا. پہلی بات تو ہمیں سب کو بڑی اچھی لگتی ہے کہ کسی کے اوپر تکفیر کا فتویٰ یہ مولوی لوگ لگاتے ہیں, تو اب دوسری بھی سائٹ سننی چاہیے کہ ہر اس شخص کو مسلمان کہتے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے, خواہ تمام قرآن و حدیث اور احکام اسلامیہ کا انکار اور توہین کرتا رہے, پھر بھی ہم اس کو چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان کہلائے اپنے آپ کو. ان کے نزدیک اسلام کے مفہوم میں ہر قسم کا کفر کھپ سکتا ہے. یعنی اسلام ایک ایسا آل انکمپسنگ ریلیجن ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کا کفر جو ہے نا وہ اس کے اندر کھپ سکتا ہے. یعنی یہ ہوتا ہے نا ہر جگہ ہر قسم کے لوگ جو ہے وہ کسی جگہ پہ کھپ سکتے ہوں, کوئی ان کو کہنے والا نہ ہو کہ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, آپ یہاں سے باہر چلیے, یہ تو آپ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. نہیں, اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہر قسم کے سب چلتا ہے, ایوری تھنگ گوز. ان کے نزدیک اسلام کے مفہوم میں ہر قسم کا کفر کھپ سکتا ہے. انہوں نے ہندوؤں اور دوسرے مذاہب باطلہ کی طرح اسلام کو بھی محض ایک قومی لقب بنا دیا ہے کہ جیسے پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو اب پاکستان میں جو رہے گا وہ آٹومیٹیکلی اسلام مسلمان ہے, کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو ہر بندہ جو پاکستان میں ہے وہ لا الہ الا اللہ چاہے وہ کچھ بھی کرے. تو یہ قومی لقب بن گیا نا. مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ تو تحریک پاکستان میں شامل تھے, بہت آگے تھے, تو حضرت کے دل سے یہ بات نکلتی ہے کیونکہ جو پھر یہاں پر لوگوں نے کیا ہے نا اس ملک کے اندر, تو حضرت کے ہوتا ہے نا سینے پہ سانپ لوٹنا, کیونکہ حضرت نے تو اس کے اندر اپنی توانائیاں خرچ کرنی تھی نا اس ملک کو حاصل کرنے کے اندر. تو اس وجہ سے نا حضرت کی الفاظ کے اندر وہ چیز پھر بار بار اس کا عکس نظر آتا ہے, دلی کیفیات پھر نظر آتی ہیں. تو لکھا کہ اسی طرح اسلام کو بھی محض ایک قومی لقب بنا دیا ہے کہ عقائد جو چاہے رکھے, اقوال و اعمال میں جس طرح چاہے آزاد ہے, آزاد رہے, وہ بہرحال مسلمان ہے, اور اس کو اپنے نزدیک وسعت خیال اور وسعت حوصلہ سے تعبیر کرتے ہیں. انلائٹنمنٹ, یہ تو بہت بعد میں جا کر کے اس کی نعرہ لگایا حضرت نے, تو یہ کتاب پتہ نہیں کتنے دہائیوں پہلے لکھی تھی, 30-40-50 دہائیوں پہلے شاید. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ ہر قسم کے کفر کو اسلام کے اندر کھپانے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو وہ پھر اپنے آپ کو وسعت خیال کا ٹائٹل دیتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی وسیع خیال والے لوگ ہیں, بہت ہمارا دل بہت بڑا ہے, اور وسعت حوصلہ, ہمارا حوصلہ بہت بڑا ہے. تو لکھتے ہیں کہ لیکن اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کجروی اور افراط و تفرید کے دونوں پہلوؤں سے سخت بیزار ہیں. یعنی مسلمان کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر قرار دے دینا یہ ایک پہلو ہوا, اور دوسرا پہلو ہوا کہ کفر کے باوجود کسی کو مسلمان قرار دینا. تو دونوں پہلوؤں سے سخت بیزار ہیں. اسلام نے اپنے پیرووں کے لیے ایک آسمانی قانون پیش کیا ہے, جو شخص اس کو ٹھنڈے دل سے تسلیم کرے اور کوئی تنگی اپنے دل میں اس کے ماننے سے محسوس نہ کرے وہ مسلمان ہے. یعنی احکام شریعہ کے بارے میں دل میں تنگی محسوس کرنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, تو مسلمان وہ ہے جو کوئی تنگی اپنے دل میں اس کے ماننے سے محسوس نہ کرے. کرنے کی بات نہیں ہو رہی, ماننے کی بات ہو رہی ہے, ماننے سے محسوس نہ کرے وہ مسلمان ہے. اور جو اس قانون الہی کے کسی قطعی حکم کا انکار کر بیٹھے وہ بلا شبہ و بلا تردد دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو انکار کر بیٹھا وہ اس کے دائرہ اسلام میں داخل رکھنے سے اسلام بیزار ہے. یعنی کسی ایسے شخص کو دائرہ اسلام کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس نے کہ کسی قطعی حکم کا انکار کر دیا ہے, تو اس کو اگر کوئی دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں. دیکھیں, اس کے دائرہ اسلام میں داخل رکھنے سے اسلام بیزار ہے, اور اس کے ذریعے اسلامی برادری کی مردم شماری بڑھانے سے اسلام اور مسلمانوں کو غیرت ہے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، اس سے ترقی زیادہ ہوگی، اس سے قوت زیادہ ہوگی اگر ہماری تعداد بڑھے گی، آپ کیوں خامخواہ لوگوں کو غیر مسلم قرار دیتے پھرتے ہیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ اس کے ذریعے اسلامی برادری کی مردم شماری بڑھانے سے اسلام اور مسلمانوں کو غیرت ہے، یعنی جن میں غیرت ایمانی ہوتی ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں اور ان کو غیرت آتی ہے اس بات سے کہ بھائی کسی کافر یا کفرانہ عقائد والے بندے کو آپ کیوں اسلام کے اندر داخل کر رہے ہیں؟ جیسے ایک غیرت مند مرد ہوتا ہے نا، تو اس کو اس بات سے غیرت آتی ہے کہ میرے حرم میں کوئی غیر محرم مرد کیسے آ رہا ہے، میرے گھر کی عورتوں سے بے پردگی کے ساتھ ایک غیر محرم مرد کیسے آ رہا ہے، وہ بلونگ نہیں کرتا یہاں پر، اس گھر کے اندر بلونگ نہیں کرتا۔ یہ کس کو ہوتی ہے؟ یہ غیرت مند مرد کو غیرت آتی ہے، جو بغیرت ہو، دیوس ہو، اس کو غیرت نہیں آتی، حالانکہ مرد وہ بھی ہے اور مرد یہ بھی ہے، غیرت کا فرق ہے دونوں کے اندر۔ اسی طرح سے جو غیرت مند مسلمان ہوتا ہے نا، اس کو غیرت آتی ہے، جب کسی بد عقیدہ انسان کو مسلمان کہا جا رہا ہوتا ہے تو غیرت مند مسلمان کو غیرت آئے گی، بغیرت مسلمان کو غیرت نہیں آئے گی۔ آگے کا جو جملہ ہے نا، یہ ہے اصل خطرناک جملہ، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کوٹ کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے اسلام اور کفر قرآن کی روشنی میں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، ان چند لوگوں کے، کون چند لوگ؟ جو قانون الہی کے کسی قطعی حکم کا انکار کر بیٹھتے ہیں ان کو چند لوگ کہہ رہے ہیں، ایسے لوگ تھوڑے ہیں، آج کل تو خیر تھوڑے نہیں رہ گئے، بہت سارے ہیں، میجورٹی میں پھر بھی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن مائنورٹی میں بھی تعداد بڑھ گئی ہے۔ تو ان چند لوگوں کے داخل اسلام ماننے سے ہزاروں مسلمانوں کے خارج از اسلام ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ ان چند لوگوں کے داخل الاسلام ماننے سے ہزاروں مسلمانوں کے خارج از اسلام ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے، جیسا کہ بہت دفعہ اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ اب اس کی تفسیر کی ضرورت ہے کہ ہر بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ احکام قطعی کا انکار نہیں کر رہا ہوتا، ہر بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی نفی نہیں کر رہا، ہر بندہ جو ہے وہ فرشتوں کے اعتقاد کی نفی نہیں کر رہا، نہیں میں فرشتوں کو نہیں مان رہا، میں نہیں مانتا فلانی چیز کو، میں تقدیر کو نہیں مانتا، ہر بندہ یہ نہیں کرتا، اکثریت مسلمانوں کی ایسے نہیں کرتی۔ لیکن یہ عین ممکن ہوتا ہے، جیسا کہ آج کے دور کے اندر دیکھا جا رہا ہے، کہ نفی خود نہیں کر رہے ہوتے لیکن جو نفی کر رہے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو نفی کر رہے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ کیا تم لوگ پیچھے پڑے رہتے ہو ہر وقت، ہے نا اس طرح کی باتیں، خواتین تو اور بھی زیادہ، نہ علوم کی گہرائی کوئی، نہ کوئی سیاست کا پتا، نہ دنیا کے حالات کا پتا، لیکن بولنے کے اندر سب سے آگے، چپ نہیں رہ سکتی، آپ کا کچھ لینا دینا کچھ نہیں ہے، فری میں، جس کو کہتے ہیں نا گناہ بے لذت، بغیر کسی لذت کے، بغیر کسی، آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا، بولنا بہت ضروری ہے، کہتے ہیں بولے نہیں تو کیا کریں، پھر چپ نہیں، دوسرا آپشن نہیں پتا کیا ہوتا ہے، بولنے کا دوسرا آپشن چپ رہنا ہوتا ہے، نہیں دوسرا آپشن تو ہے ہی نہیں، اٹس ناٹ ایون این آپشن، چپ رہنا تو آپشن ہی نہیں ہے، بولنا تو ضروری ہے، چاہے ایمان جائے، چاہے دین جائے، چاہے سب کچھ چلا جائے، بولنا تو مجھے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ بولوں؟ اور مردوں کا معاملہ، وہ تو اور زیادہ اپنے انٹلیکچوئل ریزننگ کے ساتھ بولیں گے، जिनको सियासत के अंदर भी सब कुछ पता होता है, अखबारात का खूब मुतालिया करते हैं, न्यूज का भी खूब मुतालिया करते हैं, तो वो तो बाकायदा कन्विक्शन के साथ और दलीलों के साथ फिर इन लोगों का को सपोर्ट करेंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये ऐसे ही अल्लाह ताला को कुछ और नहीं मिला बंदों को पकड़ पकड़ के काफिर बनाना, बंदों को पकड़ पकड़ के जो है वो जहन्नुम में डालना? नहीं, इतनी बड़ी तादाद में जो मुसलमान काफिर हो रहे हैं ना इस दौर के अंदर, कुफर के अंदर मुब्तला हो रहा है, चाहे वो किसी भी शक्ल का कुफर हो, एथियज्म की शक्ल का कुफर हो, ईसाइयत, यहूदियत, हिंदुइज्म, या वो कुफर इल्हाद हो, ये ऐसे ही नहीं काफिर हो रहा होता, बल्कि अल्लाह ताला ने जो उसको नेमतें दी होती हैं, बड़ी बड़ी नेमतें, खुसूसन हिदायत के जो असबाब उसके पास भेजे होते हैं, वो उन असबाब की नाकदरी कर रहा होता है, बल्कि जिल्लत आमेज रवैया इख्तियार किया हुआ होता है उसने इन असबाब के बारे में, जिल्लत आमेज रवैया, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि कहते ना वो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये जो मौलवी मिल जाते हैं, ये उलमा मिल जाते हैं, मशाइख मिलते हैं ना, इनके साथ तो ब्रायलर मुर्गी से भी ज्यादा बुरा रवैया रखते हैं। घर की मुर्गी तो फिर जरा उसके अंदर गोश्त होता है, कोई उसके अंदर ताकत होती है, दाल से भी ज्यादा बुरा रवैया उनके साथ रखते हैं। कि जैसे मौलाना लोग जो है ना, ये देयर ऑन आर बैक एंड कॉल, जो तवाइफा होती थी ना, कि जिनको के कोई पैसे दिया करता था और फिर उनसे जो है वो सर्विस लिया करता था, उलमा से ऐसे ट्रीट करते हैं, दे बेटर गिव अस द सर्विस, इट इज देयर जॉब गिव अस द सर्विस। नो, इट्स नॉट देयर जॉब, इट्स आवर जॉब। इनकी कदर करना, इनके साथ इज्जत वाला मामला करना, अपने ईमान की खैर मनाते हो तो इनकी इज्जत करो, इनसे अपनी इज्जत ना करवाओ अगर ईमान की कदर चाहते हो तो, अगर अपने औलाद की ईमान की सलामती चाहते हो तो। तो कुफ्र इल्हाद के बारे में हजरत ने आखिर में जो समरी लिखी है, खुलासा रिसाला, उसमें फरमाते हैं कि खुलासा यह है कि तकजीब रसूल की यह सूरत, जिसका नाम जंदका व इल्हाद है, कुफ्र के इस शक्ल को जंदका और इल्हाद कहते हैं, तकजीब व कुफ्र की बदतरीन और इस्लाम और मुसलमानों के लिए हर कुफर से ज्यादा खतरनाक है। यानी ईसाइयों, यहूदियों और मजूसियों वाले कुफर से ज्यादा खतरनाक कौन सा कुफर है मुसलमानों के लिए? वो कुफर इल्हाद है। क्यों? इबलीस जैसा काफिर अकफर इसी किस्म तकजीब की वजह से काफिर करा दिया गया है। यानी इबलीस ईसाई नहीं था, मजूसी नहीं था, यहूदी नहीं था, एथियस्ट भी नहीं था, हिंदू भी नहीं था, मुल्हिद था, मुल्हिद। उसके कुफर का ऐलान उसके इल्हाद की वजह से किया गया है। तो जो सबसे ज्यादा बुरा था उसका अमल भी सबसे ज्यादा बुरा होता है ना, तो कुफर इल्हाद सबसे ज्यादा बुरा कुफर है। लेकिन यह तकजीब, लिखते हैं कि लेकिन यह तकजीब चूंकि साफ तकजीब के रंग में नहीं होती, इसलिए खुद मुसलमान भी इससे अक्सर धोखा खा जाते हैं और ये वाली तकजीब करने वालों को सपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं, उनकी हां में हां मिलाना शुरू हो जाते हैं। किस नाम पर? मुसलमानों की कुव्वत के नाम पर, ताकि उम्मत मुस्लिमा की शान बढ़ जाए अगर ये काफिर भी जो है वो मुसलमान कहलाएं, तरक्की ज्यादा होगी। जैसे आजकल तरक्की के नाम पर ये हो रहा है, शान वान कोई नहीं बढ़नी, हां तरक्की, हमारा मुल्क तरक्की ज्यादा करेगा, अगर सबको अकोमोडेट कर लें आप, सबकी बात को हाँ 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 करना शुरू कर दें, हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते के ऊपर खूब दौड़ेगा और दौड़ रहा है। घर में पानी ना आए, बिजली ना आए, वो एक अलग मसला है, मुल्क तरक्की कर रहा है। अगर किसी को ना पता हो तो मेरी बात के ऊपर यकीन कर लें, मुल्क कर रहा है तरक्की, नहीं हंसने की बात नहीं, मजाक नहीं कर रहा। वो पानी बिजली वो एक अलग चीज है, मुल्क तरक्की कर रहा है। इफ समवन हैज एनी डाउट अबाउट इट तो वो उस डाउट को रिमूव करें, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, किस कॉस्ट के ऊपर? क्या मुल्क वाले जो हैं वो मरने के बाद वाली जिंदगी में भी तरक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या जन्नत के लिए भी वो कुछ तरक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो एक अलग, मुल्क का तरक्की करना और मुल्क वालों का तरक्की करना ये दो अलग अलग चीज है। इसको भी जरा समझने की कोशिश करें, ये दो अलग अलग मौजूआत हैं। तो फरमाते हैं कि लेकिन ये तकजीब चूंकि साफ तकजीब के रंग में नहीं होती, इसलिए खुद मुसलमान भी इसमें अक्सर धोखा खाते हैं, खुसूसन जबकि इसका मुर्तकिब आम शायर इस्लाम नमाज, रोजा, तिलावत और कुरान वगैरह का पाबंद हो। यानी ये जो इल्हाद करने वाला होता है, नमाजें भी पढ़ता है, बल्कि पांच वक्त मस्जिद भी जा रहा होगा, तिलावतें भी करता है, रोजा और जकात भी अदा करता है, बल्कि जकात तो क्या सदके भी देता है, खूब तलाश कर कर के मुस्तहिकीन को सदके भी दे रहा होता है, कर रहा होता है सारी चीजें। इसलिए जरूरत थी कि कुरान और हदीस और अकाबर उम्मत की तसरीहात से इसकी असल हकीकत को वाजह किया जाए। सो बहमदुल्लाह इस रिसाले में इसकी मुकम्मल तफसील आ गई, जिससे वाजह हो गया कि इस्लाम के कतई और यकीनी अहकाम को बजरिए तावीलात इनके मनसूस और इजमाई मफहूम से फेर कर इसके खिलाफ किसी मफहूम पर महमूल करना दर हकीकत रसूल की तकजीब है। तो ये जो इल्हाद वाला अमल होता है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब ही होता है। तो अगर किसी को इस्लाम की, अपने दीन की फिक्र हो, ईमान की फिक्र हो, तो उसको तो चाहिए कि इस मजमून को जो है ना, ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना करके समझे और चेक करे कि वो या उसके कोई करीबी मोहब्बत करने वालों में से कोई इसका शिकार तो नहीं हो रहा। और ये बात याद रखें कि जो कि हमने शुरू में आपके सामने एक मजमून बांधा था कि ये ऐसा ही नहीं हो जाता, बल्कि ये अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी की वजह से होता है और उनके साथ जो हमने मजह का खेज रवैया अख्तियार कर रखा है, खुसूसन उलमा मशाइख के साथ, मदारिस अरबिया के साथ, ये इस तजहीक की वजह से ऐसा ही नहीं होता कि कोई बात नहीं, नमाज भी कर रहा है, रोजे भी कर रहा है, सदके भी कर रहा है, कुरान की तिलावत भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड, बस ज्यादा से ज्यादा उलमा के खिलाफ कुछ मजाक ही कर रहे हैं ना खाली, और मेरा रब, मेरा कुरान, मेरा ये, मेरा वो, बातों में तो अल्हम्दुलिल्लाह भी है, माशाल्लाह भी है, सुभान अल्लाह भी है और सब कुछ है, तो व्हाट इज रॉन्ग अबाउट इट, सब कुछ तो ठीक है, आपको खामखा तकलीफ होती रहती है। नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये उसूल है कि नेमत की नाकदरी करने वालों को सजा मिलेगी, इस उसूल के खिलाफ मामला नहीं होता। तो ये बात को समझना ना सिर्फ इसलिए कि ये उसूल है, बल्कि इसलिए भी कि कोई ये ना समझे अल्लाह के बारे में बदगुमान होना कि अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को उठा उठा करके जहन्नुम में फेंकते रहते हैं। बड़ा मजा आता है नाउज़बिल्लाह अल्लाह ताला को सजाएं देने में, हलाक कर देने में, तबाह कर देने में। जी नहीं, ना अल्लाह ताला को अच्छा लगता है, ना अल्लाह ताला को कोई शौक है इस किस्म की चीज का। ये हम अपने हाथों पर खुद जुल्म कर रहे होते हैं, अपने हाथों से अपने आप पर खुद जुल्म कर रहे होते हैं, इसकी वजह से हमारे साथ ये ऐसा हो रहा होता है, वरना अल्लाह ताला ने जुल्म को अपने ऊपर हराम किया हुआ है। अल्लाह ताला से तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए, आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमाए, बात की समझ और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले तौबा ए कलमात पढ़ लीजिए। तमाम जिंदगी में जो भी गलतियां कोताहियां हो चुकी, ان سب سے سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. جو معمولات مشائخ بتاتے ہیں وہ بھی سن لیجئے. صبح اور شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کر لینا یہ پہلا معمول ہے. دوسرا معمول صبح اور شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھنا. تیسرا معمول قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا. چوتھا معمول وقوف قلبی یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. پانچواں مراقبہ کی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھ جانا, نیت کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے اور میرے دل سے اللہ 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 کی آواز نکل رہی ہے اور میں اس آواز کو بیٹھا سن رہا ہوں. تو اس نیت کے ساتھ جو دل سے آواز نکل رہی ہے اس کو سننے کی کوشش کرتے رہنا, یہ مراقبہ کہلاتا ہے. اور چھٹا رابطہ شیخ کہلاتا ہے کہ جن کے ساتھ اسلائی تعلق بنایا ہے تو ان کے ساتھ اپنے معاملات اپنی کیفیات وغیرہ کو ڈسکس کرتے رہنا تاکہ شیطان کے بہکاوے کے اندر انسان نہ آ سکے. یہ کل 6 معاملات ہوتے ہیں. ان معاملات کو پابندی سے کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی اور محبت پیدا ہوگی, گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی, نیک بننا آسان ہو جائے گا. اذان کا وقت تقریباً ہو چکا ہے تو دعا کر لیتے ہیں. سبحان رب العال الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو جنوں کی شکل میں شیطان ہے ان سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ انسانوں کی شکل میں شیطان ہے ان سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سے اپنے ایمان کی کیسے حفاظت ہوگی؟ اے اللہ ہم سے تو دنیا کی کسی چھوٹی چیز کی حفاظت نہیں ہوتی. اے اللہ ہم تو بے علم ہیں, بے عمل ہیں. اے اللہ آپ کے ذکر سے بھی آ رہی ہیں غفلت کی زندگی میں اے اللہ اپنا وقت نکال رہے ہیں. اے اللہ ایمان کی حفاظت اس فتنہ دجال کے دور میں کیسے کریں گے؟ اے اللہ آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کے کفر سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ خصوصاً کفر الحاد سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ دھوکے میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ بدگمانی میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ کسی بھی شیطان کے ہتھے چڑھنے سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما. اے اللہ اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اموال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری صحتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اوقات کی حفاظت فرما. اے اللہ قدم قدم اپنی حفاظت شامل حال فرما، اے اللہ اپنی برکتوں سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو بے برکتی ہمارے زندگیوں کا حصہ بن چکی، اے اللہ اس بے برکتی سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ گناہوں کا پیچھا چھوڑ دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ عقل سلیم نصیب فرما، اے اللہ یہ اتنا مشکل دور ہے، اے اللہ فتنہ دجال کا دور ہے، اے اللہ دھوکے کا دور ہے، اے اللہ اس دھوکے کو سمجھنا اتنا مشکل لگتا ہے، اے اللہ سمجھنا بہت مشکل ہے، اے اللہ بلکہ سمجھانا بھی بہت مشکل ہے، اے اللہ کوشش کرتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ بات نہیں سمجھ پا رہے، اے اللہ اس معاملے میں، اے اللہ اس کیفیت میں ہم کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، دین کی کیسے حفاظت کریں گے، اے اللہ بڑے بڑوں کو دیکھا دھوکے میں مبتلا ہوتے ہوئے، اے اللہ اس دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دجال کے فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دجالیوں کے فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مشائخ عظام کی حفاظت فرما، اے اللہ تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، اے اللہ اقامت دین کی محنتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جن خانقاہوں میں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جس شکل میں بھی دین کا کام صحیح، اے اللہ سنت کے مطابق کر رہے ہیں، اے اللہ ان تمام شکلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ نعمتوں میں آپ نے ہمیں ڈبا کے رکھا ہے، اے اللہ ان تمام نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ شکر کرنے کی زبان عطا فرما، اے اللہ ذاکر دل عطا فرما، اے اللہ آپ کے دین کی خاطر اپنے تن من دھن کو لگا دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ کر کر کے تھکنے والا، تھک تھک کے کام کرنے والا بدن عطا فرما، اے اللہ اپنی خشیت نصیب فرما، اے اللہ عمل بھی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ساتھ ساتھ اس کو مقبول کرانے کی فکر بھی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں قلبی خشیت نصیب فرما، اے اللہ تھک تھک، اے اللہ کر کر کے ڈرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ موت تک ایمان کو لے جانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ کلمے کے اوپر موت نصیب فرما، اے اللہ موت کی سختیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ موت کے وقت ایمان کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ قبر سے حفاظت فرما، اے اللہ قیامت کے دن کی فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ پورے سرات پر سے سرت کے ساتھ گزر جانا آسان فرما، اے اللہ اپنے مشائخ کے سامنے سرخرو ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں، اے اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر پینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، ہمارے علماء کو، اساتذہ کو اور والدین کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا، اپنا گھر پیش کیا، اپنا وقت پیش کیا، اپنی فکر پیش کری، اے اللہ ان سب کے بدلے، اے اللہ ان کو اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما، اے اللہ راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ برائیوں سے، جسمانی اور روحانی ہر قسم کی برائیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.